نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات أتم التحيات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دوستو اور قابل احترام خواتین اسلام، تزکیے کے موضوع پر یہ ہماری نشست آج مقرر ہوئی ہے. یہ اسلام کا ایک اہم ترین موضوع ہے اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم ترین فرض ہے، بلکہ سارے فرائض کی مقبولیت کا مدار اس فرض کی ادائیگی پر ہے. اگر بندہ اس فرض کو ادا کرتا ہے تو اس کے دوسرے فرائض مقبول و معتبر ہوں گے، اور اگر اس فرض کو ادا نہیں کر پایا تو دوسرے فرائض بھی قابل اعتداد نہیں ہوتے، شمار کیے جانے کے قابل نہیں ہوتے. تفصیلات سے معلوم ہوگا، اور ظاہر ہے کسی ایک نشست میں ساری تفصیلات نہیں آیا کرتی، اور عموماً ہمارے بزرگوں کی جو نشستیں اور مجلسیں تزکیے کی ہوتی ہیں وہ مجلسیں ہوتی ہیں. مجلس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے عام تقریر کے مقابلے میں. دین کی بات کرنے کے جو عنوانات ہیں وہ الگ ہیں، تو ان کا کام بھی الگ ہوتا ہے. جیسے دعوت ایک عنوان ہے، تقریر ایک عنوان ہے، وعظ ایک عنوان ہے، مجلس ایک عنوان ہے. انداز بات کا الگ الگ ہوتا ہے، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اس میں قابل لحاظ امور کیا ہوتے ہیں. مجلس جو ہے وہ چونکہ انسانی تربیت سے متعلق امر ہے، اس لیے اس کا موضوع مقرر نہیں ہوتا. اگر ہم تو کوئی مجلس والے لوگ نہیں ہیں، بزرگوں کی نقل کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک اس کی کچھ برکت عطا فرما لے، لیکن جہاں بزرگ مجلسیں کیا کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں، ان لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مجلس جو ہے وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے متعلقہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ شانہ وہ ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں تو وہ آتی ہیں، اس لیے اس کا موضوع مقرر نہیں ہوتا اصولاً. جس سے متعلق بات ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا رہتا ہے، وہ الگ الگ ہوتی رہتی ہے. اسی لیے ہم حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تین تین چار چار گھنٹوں کی مجلس ہوتی تھی وہ روزانہ کی. مجلسیں دو ہوتی ہیں، ایک مجلس بلکہ تین ہوتی ہیں، ایک مجلس عام، ایک مجلس خاص، ایک مجلس اقص، خاص الخاص. تو یہ مجلس خاص جو ہے سالکین کی، جو ان کی خانقاہ میں لوگ مقیم تھے ان کے لیے ہوتی تھی. میں نے بھی ان کی خانقاہ میں چھ مہینے گزارے ہیں، تو مجلس خاص میں جایا کرتا تھا، چونکہ چھ مہینے کا کورس اس کا کم از کم کا ہوتا ہے. تو حضرت 9 بجے سے شروع فرماتے تھے مجلس، 9:30 بجے سے، اور گرما کے زمانے میں 1 بجے 1:30 بجے تک چلتی تھی. ظاہر ہے کہ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کی باتیں رہتی تھی ساری، اب ہر ایک کو الگ الگ پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ یہ میرے بارے میں، یہ میرے بارے میں، یہ میرے بارے میں، یہ میرے بارے میں. بڑا عجیب رنگ ہوتا تھا اس کا. ایسے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں سلسلے چشتیہ میں، حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں وہ ہمارے شیخ ہیں، اور سلسلے قادریہ میں حضرت والد صاحب بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سلسلے قادریہ کے وہ ہمارے شیخ ہیں. ان کی مجلس کا بھی یہی حال تھا. جو حضرت حیدرآباد کے ہیں ممکن ہے وہ واقف ہوں اس بات سے کہ حضرت شاہ محمد حسین صاحب ناظم ونپرتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے وہ خلیفہ تھے. مولانا مناظر حسن گیلانی کے بھی وہ پیر، ڈاکٹر میر ولی الدین ان کے بھی وہ تھے، ڈاکٹر غلام دستگیر رشید ان کے بھی شیخ تھے وہ. یہ سب ہمارے والد صاحب کے پیر بھائی ہیں لوگ. خیر اس میں آج کی مجلس میں جس طرح کی بات ہونی چاہیے، چونکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا نیا ہوں، آپ حضرات بھی میرے لیے نئے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا. اللہ پاک کوئی مفید بات کہلوا دے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ تذکیہ ہے کیا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تذکیہ کیوں اختیار کیا جائے، اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور ہر بات اپنی جگہ پر اتنی لمبی ہے کہ بہت لمبا وقت چاہیے اس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ مالا یدرک کلو لا یترک کلو، جس چیز کا آپ پورا نہ پکڑ سکیں اس کا تھوڑا بھی تو کم از کم نہ چھوڑیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دراصل تزکیے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جیسے آپ داعی ہونے کے حیثیت سے مبعوث ہیں، جیسے آپ معلم ہونے کے حیثیت سے مبعوث ہیں، ویسے آپ مزکی ہونے کے حیثیت سے مبعوث ہیں. اور تزکیہ جو ہے وہ آخری منزل اور آخری مرحلہ ہوتا ہے دنیا میں انسانوں کے لیے نبی کے بھیجے جانے کا. مقاصد بعثت میں، نبوت کے مقاصد میں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جو جاری فرمایا اللہ پاک نے، اور امام الانبیاء آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، اس کی آخری کڑی جو ہے وہ انسانوں کے لیے وہ تزکیے کی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے احسان کیا ایمان والوں پر، لقد من اللہ علی المؤمنین، بہت بڑا احسان ہوا اللہ پاک کا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں یا ظاہر ہیں یا تشریح طلب ہیں ان کو وہ بیان کرتے ہیں، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اس کے مطابق انسانوں کو ٹرین کرتے ہیں. ٹریننگ کرنا اور انسانوں کی صفائی کا نام ٹریننگ ہے اصل میں، ان کے باطن کو صاف کرنا، کیونکہ اسی کے مطابق تزکیہ، اور تزکیہ کے اصل معنی صفائی کے ہیں. خود من اموالہم صدقتن تطہرہم بہا وتزکیہم، پاک کرے ظاہر سے اور پاک کرے باطن سے. تو تزکیہ کے اثر معنی صفائی کے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان میں صفائی مطلوب ہے. تو جو قرآن، جو اللہ پاک کا علم ہے، اس علم کے مطابق جب آدمی کا ظاہر اور باطن آراستہ ہو جائے، وہ علم جو ہے اپلائی ہو جائے آدمی پر، اس کی ذات پر، تو پوری طرح اپلائی ہو جانے کا نام تزکیہ ہے، کیونکہ اس سے صفائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کا علم آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت آتی ہے پہلے، پھر اللہ پاک کا علم آتا ہے، پھر اس علم کے مطابق انسان کا عمل سنوارا جاتا ہے، اسی سنوارنے کو تزکیہ کہا جاتا ہے. چمن کو جو کاٹ کے بنایا جاتا ہے، اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں عربی میں اصل اسی لیے. دیکھے جنگل کے درخت نیچرل جیسے بڑے ہیں بڑھنے دیا جائے, اور ایک ایک چمن بندی کی جائے کون سا درخت کہاں ہو کیسے پھول لگائے جائیں کیسے اس میں خوبصورتی لائے جائے کیسے اس کے اندر موزونیت لائی جائے اس کی بیوٹی کو ابھارا جائے, تو یہ سارے عمل کا نام تزکیہ ہی ہے عربی میں. تو آدمی میں بھی اصل وہی کام ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب کو جس مقصد کے لیے بھیجا, انبیاء علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے بعث فرمایا, اس کا تعلق انسانوں کی تربیت سے ہے, انسانوں کے تزکیے سے ہے, اس لیے یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے, غرض کے اعتبار سے, وجہ کے اعتبار سے, علت کے اعتبار سے. مقصد اصلی تو یہی ہے, نبی بھیجے جانے کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ سے متعارف کرانا ہے. اللہ سے متعارف کرانا اس لیے تو تاکہ لوگ اللہ کا علم لے کر اس کے مطابق عمل کریں, عمل کرنا اسی لیے تاکہ ان کی روح پاکیزہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کے اور قرب کے رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے, اور اللہ کی رضا اصل ہے. تو تزکیہ اصل میں یہ ہوتا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہیں, قرآن پاک میں ہیں, وہ یزکی ہیں, آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. جو تزکیہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو مزکی کہتے ہیں, جن کا تزکیہ کیا جاتا ہے ان کو مزکہ کہا جاتا ہے. سارے صحابہ مزکہ ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے, آپ کی تربیت سے, سب کا تزکیہ ہوا. اسی لیے حضور نے فرمایا صحابۃ کلہم عدول, میرے سارے صحابہ عدول ہیں. اصحابی کا نجوم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اصحابی کا نجوم والی حدیث جو ہے اس کے الفاظ میں اختلاف ہے, مطلب میں نہیں ہے. یہ جو حدیثوں کے بارے میں آتا ہے یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے فلاں فلاں, یہ بھی ایک اصطلاح ہے, ایک خاص زبان ہے, وہ لینگویج ہے جس میں وہ بولا جاتا ہے. اپنی انڈرسٹوڈ جو ہوتی ہے وہ زبان نہیں ہوتی. وہ جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح ہے, جو صحیح حدیث نہیں ہے وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کی ایک لینگویج ہے وہ. جیسے عربی گرامر کے جو فنون ہیں اس میں ایک فن جو ہے فن صرف ہے, فن نحو ہے. اب صرف کے فن میں صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حرف علت نہ ہو, واو الف یا نہ ہو. جس لفظ میں واو الف یا ہوگا وہ صحیح نہیں ہوتا ان کی گرامر کے حساب سے, وہ معطل ہوتا ہے, محمود ہوتا ہے, لفیف ہوتا ہے, مقرون ہوتا ہے, غیر مقرون ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اب صحیح اگر صرفی لوگ بولیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا. اب جیسے عمر کا لفظ ہے عین میم را, یہ تینوں جو ہے نا حروف علت میں سے نہیں ہے, چونکہ حروف علت واو الف یا ہیں, تو صرف کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. صرف کے اعتبار سے وہ صحیح ہے, اور ابو بکر صحیح نہیں ہے, علی صحیح نہیں ہے, عثمان صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں الف آ رہا, ایک میں واو آ رہا, اس میں یا, ایک میں یا آ رہا ہے. تو اگر کوئی وہ لینگویج کو یوز کر کے بولے کہ علی صحیح نہیں ہے, کیا مطلب بنا؟ عثمان صحیح نہیں ہے, کیا بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایسے حدیث کی بھی اپنی ایک لینگویج ہے, ایک زبان ہے, ایک اصطلاح ہے اس کی. ان کے پاس میں بھی صحیح کا لفظ, غیر صحیح کا لفظ ایک خاص معنی میں بولا جاتا ہے. یہ بات چونکہ معلوم نہیں رہتی لوگوں کو, اس لیے حدیثوں کے ماننے میں گڑبڑ کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بھائی صحیح نہیں ہے تو کیا مطلب؟ تو ایک چیز تو یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں میری بہنوں, کے تزکیہ جو ہے نا یہ مقاصد اسلام میں سے ہے, مقاصد بعثت میں سے ہے, مقاصد قرآن میں سے ہے, غرض ہے قرآن پاک کے نازل کیے جانے کی. اب جس یہ اندازہ فرمائی کہ یہ چیز جب یہاں تک ہے تو ہر مسلمان کے لیے کتنی اہمیت کی وہ حامل ہے, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی, جوانوں کے لیے بھی, بوڑھوں کے لیے بھی. اور تزکیے سے مراد وہ ہے کہ ان کے مقصد کے مطابق ظاہر و باطن ہونا, ہماری فہم کے مطابق نہیں ہو. اب ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم نے جناب غسل وسل کر کے کپڑے وپڑے صاف ستھرے پہنے, روزانہ صاف ستھرے رہنے کی عادت ہے تو ہم تو صاف ستھرے ہی ہیں، ہم تو پاک ہیں، ہم تو ان کے پاس کہتے ہیں، ہم ان کی پاکی الگ ہے، ان کا معیار الگ ہے. تو معیار انہوں نے مقرر کیا، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ان کی مخلوق ہیں، ان کے معیار کے مطابق ہونے کا نام تزکیہ ہے، اپنی فہم اور اپنی ذہنیت کے اعتبار سے ہونے کا نام تزکیہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اپنا تزکیہ یہاں سمجھتا ہے وہ اتنا زیادہ گندا ہوتا ہے ان کی نظر میں. اسی وجہ سے اگر کسی کا تزکیہ ہو بھی گیا تو اس کو یہ جتانے کا حق نہیں ہے کہ اس کا تزکیہ ہوا. قرآن پاک میں ممانعات، فلا تزکو انفسکم، اپنا تزکیہ مت جتاؤ کہ تم مزکہ ہو گئے. تم ہوئے نہیں ہوئے وہ ہمیں پتا ہے. ہو عالم و بمن اتقا، ہو عالم و بکم اذا انشاءکم من الارض، وہ تمہیں جانتا ہے جب سے اس نے تم کو زمین سے نکالا ہے. چونکہ ہم سب زمین سے نکلے ہیں تو ہمارے نکلنے کی ترتیب ذرا بالکل ڈفرینٹ ہے، مگر نکلتے سب زمین سے ہی. یہ پودے بھی زمین سے نکلتے ہیں، غلے بھی زمین سے نکلتے ہیں، ہم بھی زمین سے نکلے ہیں، لیکن نکلنے کی ایک اپنی ترتیب ہے. ہوائیں چلتی ہیں، بادل برستے ہیں، پھر اس کے بعد پانی زمین میں جاتا ہے، پھر اندر جو چیزیں ودیات ہیں وہ باہر آتی ہیں، وہ باہر آتی ہیں تو پھر آدمی ان کو کھاتا ہے، وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کھاتا ہے تو پھر اس کی غذا بنتی ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے میں جتنے اسپرم تھے اس میں سے ایک میں سے ہم نکل کے باہر آتے ہیں. ہاتھ آتے مٹی سے جیسا رہے، پروسیس پورا مٹی کا ہی ہے. اذا اخرجکم من الارض هو اعلم بكم اذا انشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے نکالا ہے وہ جانتا ہے. واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے جب سے وہ تمہیں جانتا ہے کیونکہ اسی نے بنایا ہے. فلا تزکو انفسکم، لہذا اپنے آپ کو مزکہ مت بتانا کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا. هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ کون ہے اصل تقوی والا. تو اس لیے کسی کو خود اپنے بارے میں یہ کہنے کا ہی حق نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، مرنے تک نہیں ہوتا. بعض چیزیں اس میں ایکسپشن کی ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ بطور تعارف کے جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کا اظہار اولیاء اللہ کر دیتے ہیں، مگر وہ دعوے کے طور پر نہیں ہوتا، یہ دعوے کے طور پر ممانعات ہے. یہ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ بعض بزرگوں کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں، بھیا کیسے کہہ دیا انہوں نے جب ممانعات ہے. تو وہ بطور دعویٰ نہیں ہے، وہ بطور دعوت ہے، تعارف کے طور پر ہے. ایک آدمی انجینئر ہے تو اس کو تو بولنا پڑے گا کہ ہم انجینئر ہوں، تبھی تو اس کو جاب دیا جائے گا. انجینئر ہے وغیرہ، نہیں نہیں بھائی میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، تو کون جواب دے گا اس کو؟ وہ تعارف والا مرحلہ ہوتا ہے، بڑائی والا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے فضیلت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. تو غرض یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے یہ فرائض میں سے ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس کی فرضیت پہلے جاننا ضروری ہے. اور اگر یہ ہم نے کر لیا تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہم سے نہیں ہو سکا ہم ناکام ہو جائیں گے. جتنا نہیں ہوا اتنے ناکام، جتنا ہوا اتنے کامیاب. پورا ہو گیا پورے کامیاب، پورا نہیں ہوا پورے ناکام، تھوڑا ہوا تھوڑے کامیاب تھوڑے ناکام. اصل انسانیت کا کمال تزکیے میں ہے. چیز کا کمال الگ ہے، انسان کا کمال الگ ہے. اس وقت دنیا جو ہے نا وہ چیزوں کے کمالات کو اپنا کمال قرار دیتی ہے. چیزوں پر محنت کر کے انسان نے چیزوں کو باکمال بنایا، اسٹیل پہ محنت کر کے اسٹیل کو ہوا میں اڑا دیا تو اسٹیل نے ترقی کی. آدمی سمجھا میں نے ترقی کی چونکہ میں نے اس کو ترقی دی، میرے دماغ سے ہوا یہ کام. بھائی چیز کو ترقی ہوئی، ٹھیک ہے آپ سبب بنے، لیکن ہوئی تو چیز کو ترقی، تم تو اور نیچے چلے گئے. لکڑی پہ محنت کی، لکڑی کو آگے بڑھا دیا، پلاسٹک پہ محنت کی، پلاسٹک کو آگے بڑھا دیا، میٹیریل پہ محنت کی، میٹیریل آگے بڑھ گیا، اس کی شکلیں سب. پوری دنیا اس وقت میٹیریل کی ترقی کا نام ہے. انسان تنزل کا شکار ہے، انسان گر گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو تو اس مرحلے میں انسان سے بھی تعبیر نہیں کیا جاتا. عام بات ہے، ایکسپشن تو ہر چیز میں ہوتا ہے. موجودہ زمانے میں عام انسانوں کا جو حال ہے وہ انسانیت کی تعریف میں نہیں آتے، حیوانوں کی تعریف میں آتے ہیں. قرآن پاک میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. یہ جو غافل انسان ہیں یہ جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں. کیونکہ جانور جانور ہو کر جانور ہے، یہ انسان ہو کر جانور ہوا تو اپنی حیثیت کو اس نے جانور سے زیادہ گرایا. تو انسانیت کا کمال کیا ہے؟ انسانیت کا کمال ہے اس کے ظاہر اور باطن کا درست ہو جانا. اور باطن میں اصل چیز قلب ہے. تو قلب کا، دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا اور اللہ کی مرضی کے مطابق دلوں کا ہو جانا، یہ تزکیہ ہوتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، سب کے ذمے ہے کہ وہ یہ فکر ان کو لگی رہے کہ میرا ظاہر و باطن صحیح ہو جائے، ظاہر بھی بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق نظر آئے، میں اچھا لگوں یا برا لگوں اس سے بحث نہیں ہے، لوگ مجھے عزت دیں یا نہ دیں اس سے بحث نہیں، لوگ مجھے چاہیں یا نہ چاہیں اس سے بحث نہیں، میں انہیں اچھا لگوں. دلہن وہی جو پیامن بھائے، شوہر کو اچھی لگتی ہے عورت تو وہ عورت ہے، ساری دنیا کو اچھی لگے شوہر ہی کو نہ لگے تو کیا عورت ہوئی. وہ اللہ پاک کو پسند آ جائے بندہ، اس کا ظاہر اللہ کے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کا باطن بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. اور اللہ پاک کے یہاں پاکی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے توحید سے. سب سے زیادہ ناپاکی اس دنیا میں جو گندی سے گندی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ شرک ہے. اس سے زیادہ ناپاکی کسی جانور کی غلاظت میں بھی تصور نہیں کر سکتے. جانوروں میں جو بدترین جانور ہے اس کی غلاظت میں اتنی گندگی نہیں ہے جتنی شرک میں گندگی ہے. اللہ کا بیٹا بنا دینا کسی کو شرک ہے، اللہ کی بیٹی بنا دینا شرک ہے، اللہ کا رشتہ دار بنا دینا شرک ہے. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، جنات کو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار قرار دیتے تھے. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان انہوں نے نسب قائم کر دیا، اس وجہ سے وہ لوگ غیب کی خبریں دیتے ہیں، ایسا تصور تھا. وجعلوا الملائکۃ الرحمن، چاہے وہ اصطفی البنات علی البنین، فرشتوں کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. اور یہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا گندوں کو بھی، نہ پاکوں کو پتہ چلتا نہ گندوں کو، جو پاک ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہے یہ گندگی ہے. تو دل کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ گندگی ہے. دیکھیے اب دیکھیے گندگی کا مفہوم ہمارے پاس بالکل الگ ہے، اللہ کے پاس بالکل الگ ہے. دل پاک ہو جائے، شرک سے پاک ہو جائے، شرک جلی سے بھی، شرک خفی سے بھی. ان یسیر ریائی شرکن، معمولی سے معمولی ریا بھی شرک ہے. حضور نے فرمایا معمولی سے معمولی ریا. اور ریا کی حقیقت ہے کہ اپنی عبادت میں یا اپنے کام میں کسی بھی دنیاوی جاہ کو یا مال کو یا خواہش کو شریک کرنا، نہ کوئی جانی خواہش اس میں، نہ کوئی مالی خواہش، کسی بھی عمل میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ذکر میں، فکر میں، صدقے میں، خیرات میں، مدرسے بنانے میں، مسجدیں بنانے میں، غریبوں کی شادیاں کروانے میں، مظلوموں کی حمایت کرنے میں، مدد کرنے میں، کہیں بھی اگر اپنی امیج، اپنی حیثیت، اپنا پن آ گیا تو وہ عمل ہے ہی نہیں. وہاں اوپر صاف ہے، وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ سات قسم کے کسٹم ہیں ہر عمل کے جانے کے لیے. ریا العلوم میں امام غزالی نے فرمایا کہ سات کسٹم سے گزرنا پڑتا ہے ہر عمل کو، اس میں سے کسی ایک میں بھی وہ فیل ہوا تو وہ اوپر چڑھتا ہی نہیں، وہاں نیچے اس کو ختم کر دیا جاتا. دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اس دل کی پاکی کے اندر بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کا دل شرک سے پاک ہو. اور پھر یہ شرک اپنے بہت سی قسمیں رکھتا ہے. یہ جو میں نے بتایا، بیٹا بنانا، بیٹیاں بنانا، رشتہ دار بنانا، یہ شرک ذاتی کہلاتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. ایک ہوتا ہے شرک صفاتی، ایک ہوتا ہے شرک افعالی، ایک ہوتا ہے شرک آثاری. سلسلے قادریہ والوں کے ہاں شرک آثاری کی بہت تفصیلات ہوتی ہیں. تو نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے کاموں میں، نہ کاموں کے جو اثرات ظاہر ہوئے ہیں، کیونکہ جو کام کیا جاتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ لکھیں گے تو لکھنے کا کام ہوا، اس کا ایک اثر ایک پیپر پہ نشانہ آ جائے گا، ٹیپ کریں گے تو ٹیپ ہو کے آ جائے گا، وہی اثر کہلاتا ہے. تو فعل کا یہ اثر ہے جو پوری کائنات میں ہے، اللہ کے کام کا اثر ہے یہ جو ہمیں مشہود ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. اسی لیے فرمایا انظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، جب زمین مر جاتی ہے مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرتے ہیں، تو زندگی کی جو شکل زمین میں نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے. دیکھو تم اللہ کی رحمت کے اثر کو کہ کیسے اس نے زندہ کر دیا زمین کو حالانکہ وہ مر چکی تھی. ان ذالک لمحیی الموتا، یہی اللہ ان مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے انسانوں میں سے جو مر جائیں گے. تو ہر سال تمہارے سامنے زمین کی موت و حیات لائی جاتی ہے تاکہ تمہیں اپنی موت و حیات کے بارے میں یقین ہو جائے کہ نہیں ہونے والا ہے یہ، اللہ مارنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائیں گے ہر ایک کو اور اس سے پوری اس کی زندگی کا حساب لیں گے، پوچھا جائے گا کہ کیا کیا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا نہیں جانتے اس بات کو کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا تو دل میں کیا ہے وہ نکالا جائے گا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں میں سے اٹھایا جائے گا وحصل ما فی الصدور، سینے میں جو ہے وہ نکالا جائے گا. کس یقین کو لے کر آئے، کس معرفت کو لے کر آئے، کس ایمان کو لے کر آئے، کس جذبے کو لے کر آئے، کن خواہشات کو پال پال کر آئے، دل میں کیا چیز ہے وہ نکالی جائے گی. وہ اتنا بڑا نکلے گا جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ دل کے اندر بڑی وسعت ہے. امام مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دل اتنا وسیع ہے انسان کا کہ آسمان و زمینوں کو اگر سمیٹ کے اس کے دل میں رکھا جائے تو وہ ایک کونے میں آ جاتے ہیں. انسان میں بڑی وسعت ہے، اسی وجہ سے اس کو عالم صغیر کہا جاتا ہے، یہ عالم کبیر ہے. پوری دنیا کو سمیٹیں گے تو کائنات کو سمیٹیں گے تو آدمی بنے گا، آدمی کو کھولیں گے تو کائنات بنے گی. اس لیے یہ جز اور خلاصہ ہے، خلاصہ کائنات اس کا نام ہے، عالم صغیر اس کا نام ہے، سب کچھ اس میں ودیات ہے. تو دل ایک چیز ہے بڑی عجیب و غریب، اسی وجہ سے اللہ پاک نے دل کو اصل ہمارے لیے میدان بنایا کام کا کہ بھائی اس کو صحیح کرو، اس کو پیور بناؤ، اس کو خالص بناؤ، اس کو پاک کرو. ان طہرا بیتی، میرے گھر کو پاک کرو. تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کے لیے بنا ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی عقیدت، اللہ کی چاہت، اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ، اللہ کی مرضی کی طلب، بس دل میں یہی چاہیے. ذرا سی بھی کوئی دوسری چیز ہوگی تو وہ دل اللہ تعالیٰ کے یہاں مبغوض ہے. اسی وجہ سے دنیا کی محبت نکالو، مال کی محبت نکالو، عزت کی محبت نکالو، پوری دنیا کی محبت، دنیا پوری ہاتھ میں رہے دل میں نہ رہے. حضرت پیرانی پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے اوپر آدمی ہو تو ایسا ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر ہو، یہ دنیا اگر آدمی کے اندر آ جائے تو ایسا ہے جیسے کشتی میں پانی آ جائے. اگر شپ کے اندر پانی گھس گیا تو وہ تو ڈبو دے گی اس کو، شپ پانی کے اوپر ہو بس جناب والا پھر ہے سفر طے ہوتا ہے. تو پانی کا انکار نہیں کرتا اسلام، پانی پر کشتی ہونے کا انکار نہیں کرتا، یعنی دنیا ساتھ ہونے کا انکار نہیں کرتا، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، مال بھی ہو، جائیداد بھی ہو، مکان بھی ہو، دکان بھی ہو، لیکن یہ کیا کہ ان کی محبت دل میں ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیوں ان کی محبت دل میں؟ محبت تو صرف اس کی جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، جو ان کا رب ہے، ان کا وجود جس سے ہے، ان کے اثرات جس سے ہیں، ان کی صفات جس سے ہیں، ان کا رہنا جس سے ہے. چونکہ ساری مخلوق کا رہنا بھی اللہ سے ہے، اس کی صفات بھی اللہ سے ہے، اس کے کمالات بھی اللہ سے ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی اللہ سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں. تو پھر آپ خواہ مخواہ اس کو اپنے دل میں کیوں جمایا؟ اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا دل پھنسائے ہوئے رکھتے ہیں. ہماری بہنیں جویلریوں میں اپنا دل پھنسانے کے عادی ہیں، یہ نیکلس ہے، یہ کنگن ہے، یہ فلاں ہے، یہ بالی ہے، یہ فلاں ہے، سارا دل دماغ اس میں الجاوا ہوتا ہے. یہ جویلری ہے، یہ لباس ہے، یہ ایسا لباس، یہ ویسا لباس. اب ہمارے مرد وہ اپنا دل پھنسائے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ. کبھی مرد کا دل عورت میں، عورت کا دل مرد میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. کسی کا دل مال میں پھنسا ہوا ہے، کسی کا دل عزت میں پھنسا ہوا ہے، کچھ ہو جائے میری عزت نہ جائے. کسی کا دل کرسی میں پھنسا ہوا ہے. بھائی کرسی ہونا چاہیے، چاہے ایک ایک وقت میں 7-7 لاکھ اور 10-10 لاکھ آدمی کو مارنا پڑے، مگر میری کرسی نہ جائے. آنکھوں کے سامنے رات دن قصے ہیں. ایک ایک ملین لوگوں کا مرڈر کر لینے پہ راضی ہو جاتا ہے آدمی اپنی کرسی بچانے کے لیے، پھر بعد میں وہ بھی نہیں بچتی، پھر اس کے بعد اس کا بھی ہو جاتا ہے. کرسی ایسی عجیب غریب چیز ہے، اقتدار، ریاست، اس کو حب جاہ کہتے ہیں، عزت کی محبت، یہ سب گندگیاں ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں ڈیپ میں جا کر، تو کس قدر گندے ہم اپنے اندر سے ہوں گے. کبھی کبھی تو گھن آ جائے اپنی ذات سے آدمی کو، یہ کیا ہے بےخودگی، کہاں بیٹھا ہوں میں، کس جگہ پہ پہنچ گیا یہ انسان. اپنی ذات سے گندگی ہو جائے. اگر وہ نظر ہو، اس نظر سے دیکھنے کا ایمان بنائے جس نظر سے سرکار نے دیکھا کسی چیز کو. اسی لیے نبوت پر ایمان کا مطلب ہے اپنے علم کی نفی کر کے ان کے علم کو لاگو کرنا، اپنی نظر کی نفی کر کے ان کی نظر کو لاگو کرنا. ہمارا علم کیا، ہماری نظر کیا، ہمارا تجربہ کیا، ہمارا مشاہدہ کیا، ہماری فیلنگ کیا؟ بھائی ان کا تجربہ، ان کی نظر، ان کا علم یہ صحیح تھا. انہوں نے کسی چیز کو چھوٹی دیکھا، ہم اس کو بڑی دیکھتے ہیں، تو یہ تو ٹکراؤ ہو گیا. وہ دنیا کو چھوٹی نظروں سے دیکھتے تھے، دنیا کو حقیر دیکھتے تھے بہت، ہم دنیا کو بڑا عظیم دیکھتے ہیں. وہ مال کو بے حیثیت دیکھتے تھے، ہم بڑا با حیثیت دیکھتے ہیں. نظر ان کی کہاں رہی؟ اگر ان کی نظر سے چیزوں کا تجزیہ کیا جائے، حقائق کا تجزیہ کیا جائے، تو پھر اپنی نظر اتنی گندا اور اپنا دل اور اپنا باطن اور اپنی کیفیت روحانی جو ہے وہ ایسی نظر آتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو پاک کریں تو کیسے کریں. شرک سے پاک ہونا ہر قسم کے، پھر شرک کے ساتھ پھر معصیت ہے. جتنے گناہ ہیں وہ سارے شرک کے رشتے دار ہیں سر. جتنی نیکیاں ہیں وہ ایمان کے ریلیٹیوز ہیں، اور جتنے گناہ ہیں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بنا وہ سارے شرک کے ریلیٹیوز ہیں. کسی نہ کسی درجے میں جا کے شرک سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا نا کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی جو لوگ تقسیم کرتے ہیں وہ عموماً بڑے گناہ ہی میں ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا بڑا گناہ ہی ہے، چھوٹے گناہ پر اصرار کرنا بڑا گناہ ہی ہے. چھوٹا بڑا تو تقابل میں، ہمارے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ اقلیت میں ہیں، میجورٹی میں نہیں ہے، مائنورٹی میں آتے ہیں. مگر پتا ہے کہ خود وہاں مسلمان کتنے ہیں؟ وہ کافروں کے مقابلے میں تو مائنورٹی میں آتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہیں، پورے پاکستان سے زیادہ ہیں. پچیس تیس کروڑ سے بھی زیادہ. تو اپنے ایک چھوٹا گناہ دوسرے بڑے گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا رہتا ہے وہ، لیکن خود گناہ اصل میں اللہ کی مخالفت کا نام ہے. چاہے معمولی چیز میں مخالفت ہو، معمولی چیز کی مخالفت معمولی نہیں سمجھی جاتی بعض مرتبہ. تو نے اس کو معمولی کیسا سمجھا جبکہ وہ میری مخالفت تھی؟ اللہ کی مخالفت کو بڑی سمجھ کے وہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معمولی قرار دے دیتے ہیں. مخالفت ہو گئی، بہت شرمندگی ہے مجھے، چلو اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے. ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا. تو معصیت جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری رشتہ دار ہیں کس کی؟ کفر کی اور شرک کی. تو کفر کے جتنے تعلقات والے ہیں ان سے جب تک دل کو صاف نہیں کیا جائے گا دل میں صفائی نہیں آتی. تزکیے کا مفہوم یہ ہے، اندازہ کیجیے آپ. اسی لیے حقیقت ایمان سے اور حقیقت دین سے، حقیقت مذہب سے، الا ماشاءاللہ آج کا مسلمان میں اور آپ بہت ابھی دور ہیں، بہت دور ہیں ابھی. مذہب اپنے سے ابھی بہت فاصلے پر ہے، بڑا اگیاس ہے. مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لے کے آ جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں خوش ہیں کہ دوسرے تو ایمان ہی چھوڑ رہے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ پکڑے ہوئے ہیں. دوسرا تو نماز ہی نہیں پڑھتا، ہم تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا تو روزہ بھی نہیں رکھتا، ہم تو ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں. دوسرا تو صدقہ بھی نہیں کرتا، ہم تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ ان دوسری چیزوں کے ساتھ میں مل کر اس کا کیا حشر ہو رہا ہوں گا، اس کا کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہے. بہت سی گندی چیزوں کے ساتھ میں ایک دو اچھی چیزیں آپ رکھیں گے، وہ اچھی چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے. گاربیج کے ڈبے میں ایک دو چیزیں اچھی پڑی ہوئی ہوں اور سب گاربیج بھرا ہوا ہو تو وہ آدمی اچھی چیز کو بھی نہیں اٹھاتا، کون لے گا؟ گاربیج میں ایپل آ گیا ہے، اوپر سے ادھر سے ادھر سے کچرا، سڑی ہوئی ہڈیاں، یہ وہ خراب ہڈیاں، گوشت کی یہ وہ سب پڑی ہوئی ہیں، اس میں ایک ایپل بھی رکھا ہوا ہے، نکال لیتے ہم لوگ؟ نہیں لیتے، گاربیج میں ہی پڑی گاربیج. جبکہ اس کو اچھا قرار دیا جائے تو ہے بات، یہ وہ ایک دوسرا چیپٹر ہے وہ، کہ وہ اچھا ہونے کی حیثیت سے کب اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اچھا. خیر میں بالکل مایوسی والا مضمون بھی نہیں سنانا چاہوں گا، کیونکہ بعض مرتبہ ایسی چیزوں سے آدمی مایوس تو ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، ہم تو سمجھ لیتے کہ کچھ خوشی ہوں گی، ہم کو بزرگ بتائیں گے. لیکن ایک حقیقت کی طرف ذہن جانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معصیت جو ہے نا یہ گندگی ہے، بدعات جو ہیں یہ گندگی ہے. حالانکہ بدعات میں میٹیریل پورا اچھا ہوتا ہے، بدعات کی بنیاد محبت میں کسی کے لیے کچھ عمل اختیار کر لینے کا نام ہے. دین کا ہی کام، نیک کام، اچھا کام، اس کی بنیاد اپنی محبت ہوتی ہے، اس کی بنیاد قاعدہ اور قانون نہیں ہوتا. ارے محبت میں تو سب چلتا ہے، اور اللہ کے ہاں تعصب نہیں ہے، انفعال نہیں ہے، متاثر ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ پاک متاثر ہونے سے پاک ہے، سبحان ہے، کیونکہ اللہ کے لیے عیب ہے یہ. اس لیے محبت میں آپ کچھ کر لیے تو آپ کچھ چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوتا. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ چاہے دیوانے رہو لیکن محمد کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنا، صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھی کو پتھر مارے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہاتھی کے بچے کو مار دیا برداشت نہیں ہوتی، اسے چیر دیتا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، سون سے پکڑ دی. یہ مطلب ہے جو بزرگوں نے فرمایا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ چاہے دیوانے رہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانگی نہیں چلتی. بہت نازک اور حساس معاملہ ہے. بدعت نام ہے رسول کی مخالفت کا. نیک کام میں ایگزیکٹ جو طریقہ رسول نے مقرر کیا آپ اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے کچھ بھی. اگر کریں گے تو وہ رسالت پر اعتراض ہے. اصل میں کام خراب نہیں کر رہے آپ، لیکن رسول کی رسالت کو مجروح کر ڈسٹرب کر رہے ہیں. اب یہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی ایک نیک کام تھا، یہ ان کو بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا انہوں نے، اعوذ باللہ من ذالک. تو اس کے اندر جو گندگی ہے وہ دکھتی نہیں بالکل. بدعت آسانی سے نہیں سمجھ میں، گناہ سمجھ میں آیا تھا بہت آسانی سے، بدعت بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. بدعت گندگی ہے، معصیت گندگی ہے، غفلت گندگی ہے، غفلت گندگی ہے. اور غفلت کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہونا. اللہ کو اس طریقے سے یاد رکھنے کی مشق کرنا ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رہے، دنیا کا چاہے کوئی سا بھی کام ہوتا رہے. جاب کرے آدمی، نوکری کرے آدمی، پکائے آدمی، جھاڑو جھٹکا کرے آدمی، دھوئے آدمی، اور جو کسی سے بات چیت کر رہا ہو، کسی کی خوشی میں شریک ہو، کسی کے غم میں شریک ہو، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذہول نہیں ہونا چاہیے. یہ معصیت کا حصہ ہے. کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دھیان ہوگا، یاد ہوگی، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس موقع کے حکم کی نزاکت کو یاد رکھے گا. کلو متعین للہ فہو ذاکر، اصل اللہ کی اطاعت کرنے والا ذاکر ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر دل اس کا ذکر میں مشغول ہو، فکر میں مشغول ہو، پھر زبان بھی ذکر کے اندر مشغول ہو، یہ اور اعلیٰ درجے کی بات ہے. تو ان سب چیزوں سے پاک کرنے کا جو طریقہ، پاک کرنے کا نام تزکیہ ہوتا ہے، دل کو ان سب چیزوں سے پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے. اس دل کے تابع ہے ہماری باڈی بھی، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، اسی لیے نماز کی شرائط میں سے یہ چیز. پھر اس پاکی کے ساتھ میں آنکھوں کی پاکی الگ ہے، کان کی پاکی الگ ہے، زبان کی پاکی الگ ہے، ہاتھوں پیروں کی پاکی الگ ہے. مگر وہ اصل ہے، جب وہ پاک ہوتا ہے تو اس سے ہی جذبات ابھرتے ہیں، پھر اس سے ہی ارادہ بنتا ہے، پھر اس سے ہی پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس سے ہی عمل وجود میں آتا ہے. میں نے کوئی چیز دیکھی، دیکھنے کے پیچھے میرا ارادہ ہے، میرے ارادے کے پیچھے میری خواہش ہے، میری خواہش کے پیچھے میرے دل کا، میرے دل کا مزاج ہے کہ وہ بنا ہوا کیسا ہے. جیسا مزاج ہوتا ہے ویسا اس میں سے آتا ہے. ہانڈی جیسی ہے خوشبو، اس میں سے ویسی آئے گی. دال پک رہی ہے، دال کی خوشبو گھر میں مہکے گی. قورمہ پکڑا، قورمے کی خوشبو مہکے گی. پلاؤ پکڑا، پلاؤ کی خوشبو مہکے گی. خوشبو کے مہکنے کا نام خواہشات ہیں. تو جو مزاج بنا ہوا ہے اس کے مطابق خواہش، جو خواہش ہے اس کے مطابق ارادہ، جو ارادہ ہے اس کے مطابق پلاننگ فکر ہوتی ہے، پھر اس پلاننگ کے مطابق ارادے کی تکمیل کے لیے عمل وجود میں آتا ہے. میرا دیکھنا ان ساری چیزوں سے متعلق ہے، میرا سننا ان ساری چیزوں سے متعلق ہے، میرا بولنا ان ساری چیزوں سے متعلق ہے، میرا ورک کرنا ان ساری چیزوں سے متعلق ہے. عورت ہو یا مرد. اور اسی لیے اس معاملے میں جب آدمی کو باطنی صفائی اللہ پاک نصیب فرما دیں تو اسی کا نام ولایت خاصہ ہے. ایک ہوتی ہے ولایت عامہ، جو آدمی اپنے آپ کو ایمان کے فولڈر میں لے آیا، اپنے کو مسلمان بتا دیا، کلمہ پڑھ لیا، اخلاص کے ساتھ شہادت دے دی، وہ آدمی اللہ کی ولایت میں آ گیا، جیسے اس کو ویزا لگ گیا، اب آپ ہمارے ہو گئے، اپروول ہے، ولایت کے اندر آ گئے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. لیکن اس ولایت کے بے شمار مراتب ہیں. پھر ایک مرتبہ وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا، ان کی شان ہے. من عادى لي وليا فقد اعذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کو. حدیث شریف ہے. اولیاء اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے اللہ کے پاس، کیونکہ جب بندہ اپنے باطن سے صاف ہو گیا تو اس کو تصوف کی زبان میں، اس صوفیہ کی لینگویج میں، اس کو کہتے ہیں فانی ہو جانا، فنا ہو گیا ہے. کیونکہ فنا ہونے کا مطلب ہے فنا ارادہ، اپنی مرضی کو اس نے ختم کر دیا ہے. کیونکہ صفائی ہوتی ہے مرضی کو ختم کرنے سے ہی، علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے. مرضی کو ختم کر دیا تو اس کی اپنی مرضی نہیں رہی، تو اب اللہ کی مرضی آ گئی وہاں پہ ہر جگہ پر. تو دیکھنے میں تو یہ بندہ ہے لیکن کام کوئی چونکہ اس کی اپنی مرضی کا نہیں ہے، لہذا وہ نہیں رہا. اب یہ کانسیپٹ ہے، اس وجہ سے اس کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں کہ فانی ہو گیا. اسے جو فانی فی اللہ ہوتا ہے وہ باقی باللہ ہوتا ہے ان کی زبان میں. فنا فی اللہ حاصل ہو گیا، بقا باللہ حاصل ہو جائے. ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض اور واجبات اور سنتیں ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرے ساتھ اپنی دوستی بڑھاتا رہتا ہے. لا يزال عبدي، میرا بندہ مسلسل، يتقرب الي بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے تقرب میرا حاصل کرتا رہتا ہے. حتی احببته، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. حدیث شریف ہے یہ، اگر حدیث نہ ہوتی تو کوئی بول نہیں سکتا تھا ایسی بات. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. پورا بزرگان دین اور اولیاء اور علماء کرام اس حساب سے مطلب ظاہر کر دیتے ہیں جو انسانوں کی عام فہم کے مطابق ہو جاتا ہے، چونکہ ہر چیز اس کی اللہ کی مرضی میں کھو گئی ہے. اس واسطے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق اس سے ہوتا ہے. اس کا دیکھنا بھی مرضی کے مطابق تو اللہ گویا اس کی آنکھ بن گئے، اس کا سننا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو گویا اللہ پاک اس کے کان ہو گئے. اس طرح یہ تشبیہی زبان ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، مگر اس کے کچھ سیکرٹ اور بھی آگے. تو یہ تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جاتا ہے. پھر اس کے اپنے احوال ہوتے ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے عجیب و غریب ان کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، کرامات پیش آتے ہیں، خلاف عادت کام ان سے ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے رہتے ہیں. ہوئے ہیں بہت بزرگوں کی بڑی کرامتیں ہوئی ہیں پہلے، آج کل اللہ پاک کی مصلحت ہے عمومی کرامتوں کا ظہور نہیں ہے. میں نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت پہلے کے زمانے کے بزرگوں کی جو کرامتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، آج کل کے بزرگوں کی ایسے کھلم کھلا کرامتیں نہیں آتی کہ سامنے. فرمایا کہ دجال کا خروج قریب ہے، اور دجال جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے، اسی لیے مصلحتاً ان حضرات بزرگوں کی کرامتوں کو چھپا دیا گیا ہے. حضرت نے یہ فرمایا، یہ لوگوں کو اگر اس کی عادت ہوگی تو پھر دجال کے فتنے میں بہت جلدی مبتلا ہو جائیں گے، اور ویسے ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. دیکھنے والے کی نگاہ چاہیے، یہ بھی فرمایا ہوتی رہتی ہیں. خود ہم نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں دیکھی. جس وقت ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے، بخاری شریف ہم نے انہیں سے پڑھی ہے. بخاری شریف کا جب آخری سبق پڑھانے کا مسئلہ آیا تو بخاری شریف کا آخری سبق بہت مشہور ہوتا ہے، ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، 10,000 سے زیادہ آدمی آ جاتے تھے حضرت جلال آبادی کے بخاری شریف کے آخری سبق میں. مرد اور عورت سب بھر جاتا تھا پورا حصہ. تو اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، اتنی خراب تھی کہ آواز ہی نہیں نکل رہی تھی زبان سے، حتیٰ کہ صاحبزادے کو کوئی بات پوچھنا ہوتا تھا تو اپنا کان وہ جھکا کے ان کے منہ پہ لے آ کے رکھتے تھے، پھر وہ کچھ بولتے تھے. تو بازو بیٹھنے والوں کو، میں خود بیٹھا ہوا تھا ان کے بعد، کسی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا بول رہا ہے، آواز بھی بالکل نہیں نکل رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، دن دن سے لیٹے ہوئے ہیں، لوگوں سے ملاقات مسافہ نہیں کر رہے ہیں، صرف دیکھتے ہوئے چلے جانا. بہت بزرگ تھے، لوگوں کی آمد رفت بہت زیادہ تھی ان کے پاس، بڑے بزرگ تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی آمد رفت رہتی تھی ہر وقت. تو پھر دوسرے لوگوں کو مقرر کر دیا گیا کہ درس آپ دیں گے. ہمارے ایک دوسرے استاد تھے مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وصال ہو گیا. ان کو کہا کہ بھائی درس کی تیاری آپ کر لیں، اگر سبق حضرت تو ایسی کیفیت میں نہیں دکھ رہے. حضرت نے فرمایا مجھے لے چلو، اگر وہاں طبیعت چلی تو میں کچھ بول دوں گا، نہیں تو نہیں. یہ آہستہ سے فرمایا بھائی جان سے، بھائی جان کہتے ہیں ان کے بیٹے کو ہم لوگ، ان کا بھی انتقال ہو گیا اللہ کرے کرم. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ساتھ آئے ہیں وہاں سے، اس حالت میں آئے ہیں، حضرت کو 2-3 آدمی پکڑ کے لائے ہیں، پھر لا کے ان کو بٹھا دیا، اور 4.5 گھنٹے انہوں نے بیان کیا. وہ درس 4.5 گھنٹوں کا تھا، اور آواز میں کوئی پستی نہیں تھی، جیسے آواز ہوتی بڑی اسپیکر تو کٹھا پورے 10,000 آدمیوں کو سننے کا. میں نے کہا حضرت آپ نے تو بڑی کرامت دکھا دیا، تو ہٹ کے خاموش ہو گئے مسکرا کے. اور ایک وہ سنا رہے تھے پرسوں کی کرامت حضرت کی، بیان میں سنا رہے نہیں تھے، مولانا حمزہ صاحب بڑی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے ذمہ دار تھے، ان کی بڑی کرامت ہیں. کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ کھائیں گے، کچھ اندازہ نہیں ہوتا نا مرکز نظام الدین میں. ہزاروں سینکڑوں جماعتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، تو کتنے لوگ کھائیں گے آج نہیں معلوم، کھانا تو سب کو فری ہے، کوئی تحدید نہیں ہے کہ کون کھائے گا دوپہر میں، کون کھائے گا شام میں. حضرت فرما دیا کرتے تھے کہ آج اتنی روٹی بنے گی، حضرت کتنا آٹا بھگا دیں، کہیں گے اتنا آٹا بھگا لو، اتنا آٹا بکتا تھا اتنی روٹی خرچ ہوتی تھی. مگر وہ جو پہلے زمانے میں ہوا میں اڑ کے دکھا دیتے تھے، جناب والا پاری پہ چل کے دکھا دیتے تھے، اور اس قسم کی باتیں جو ہوا کرتی تھی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہیں اور دوسرے بزرگوں سے، تو وہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے ایسے قصے، عام عالموں کے ساتھ میں نہیں ملیں گے آپ کو، عام آدمیوں کے ساتھ میں نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ اسپیشل ہے عادت کے خلاف کام کرنے کا، اور اللہ پاک اپنے عادت کے خلاف کام کا جو سسٹم ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں چلاتے. سنت اللہ میں رہتے ہیں اکثر. اللہ کی سنت کیا ہے؟ پانی بھگائے گا, آگ جلائے گی, یہ ان کا نظام ہے. عادت سے ہٹ کے کوئی اقدام یعنی فیصلہ دے دینا, ایسا کر دو ایسا ہو جائے, وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہوا ملے گا آپ کو ہمیشہ. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ لنک ویسا ہے, وہاں پہ اپنا ہو گیا بندہ, اپنوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں, اپنوں کا اعزاز دیا جاتا ہے, عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. عورتوں میں بڑی بڑی اولیاء اللہ گزری ہیں, مرد ان کے اس زمانے کے مرد یعنی کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے بزرگی کے اندر, اور بڑے صاحب مقام ہوتے تھے لوگ. ابھی حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا, حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب کے خلفاء میں سے تھے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور پھر میں نے اس کو بعد میں کتاب میں بھی دیکھا ہے. ابھی 100 سال پہلے کا ایک قصہ ہے, 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں ابھی, 70-80 سال کچھ ہوئے ہیں اس واقعے کو گزرے ہوئے. ان کا نام بھی کتاب میں تھا, مجھے یاد نہیں ہے. وہ بزرگ جو ہیں ایک مرتبہ حج کو گئے ہوئے تھے, وہاں جب تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کے, عمرے سے حج سے فارغ ہو کے وہ مدینہ منورہ زیارت کے لیے جا رہے تھے. ابھی اس زمانے میں پیٹرول نہیں نکلا تھا, یہ تو اونٹ کے اوپر یا جس کے اوپر بھی سواری ان کی جا رہی تھی, انہوں نے کرایہ پہ لیا تھا, اس کو جا رہے تھے. تو راستے میں انبن ہو گئی اونٹ کے آدمی سے, اس کے بچے کو انہوں نے تھپڑ مار دیا. ایک غصے میں تو وہاں تو لڑائی رہتی, ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. اچھا, یہ بزرگ تھے بہت بڑے, اس معنی کر بزرگ تھے کہ روزانہ ان کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. اس درجے کے لیے اس لیول کے بزرگ تھے کہ روزانہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہوتی تھی. انتہائی مستند واقعہ ہے. یہ جو بزرگوں کی کرامتوں کے واقعات ہوتے ہیں نا, یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, مستند غیر مستند. تو غیر مستند سے احتیاط کرنی چاہیے. جو مستند ہو, مستند معتمد علی اکابرین سے سنا ہوا ہو, کتابوں میں موجود ہو, وہ بھی اچھی کتابوں میں, مستند کتابوں میں, تو وہ قابل ذکر ہوتا ہے. اور یہ عقیدوں کی چیز ہے, یہ کرامات الاولیاء حق, اولیاء کی کرامات حق ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ کرامات الاولیاء معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اولیاء کی کرامتیں رسول کا معجزہ ہوتے ہیں, اصل وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا حصہ ہیں. اولیاء اللہ کے ساتھ جو واقعات ہو چونکہ ہوئے انہیں کے طفیل میں, انہیں کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اسے ان کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر تو نہیں تھی نا, عورت پیغمبر نہیں ہوتی, پیغمبر ہونے کے لیے مرد ہونا شرط ہے. مگر ان کا واقعہ یہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان کو جو ہے بغیر موسم کے رزق آتا تھا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے, جو ان کے کفیل تھے اور جو ان کے سرپرست اور ذمہ دار تھے خالو ہونے کی حیثیت سے, وہاں روز پاتے. قال یا مریم و انا لکی ھذا, پوچھتے مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ قالت ھو من عند اللہ, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. حق تعالی شانہ کی طرف سے روزی کا انتظام ہوتا تھا غیب سے, اب یہ کرامت ہی تو ہوئی. کرامت میں ایسے ہوتا ہے. اب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جو آدمی تھے جنہوں نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کر دیا تھا, وہ کرامتی تو تھی اور کیا تھی. پلک جھپکنے کے اندر بلقیس کا تخت جو ہے وہ اٹھا کے لے آ گئے. پلک جھپکنے سے پہلے, مطلب اس کا یہ ہوا کہ سیکنڈ میں, کیونکہ بولنے کے بعد تو پھر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے کا انتظار کرتے. بس پلک بولے اور ان کو فوراً لا کے پیش کرنا پڑا. دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایس ایم ایس کرنا, میسج بھیج دینا, جنا والا یہ کر دینا وہ کر دینا سب چل گیا, لیکن ابھی تھنک کو ٹرانسفر کرنے کا سسٹم نہیں آیا. چیزیں ابھی ٹرانسفر نہیں ہو سک رہی ہیں سیکنڈوں کے اندر, لیکن دور گزر چکا ہے جب چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی تھی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی ترقی کر رہے ہیں, شاید نہیں, پہلے بھی لوگوں نے بہت ترقی کی تھی, پتا نہیں کیا کیا تھا ان کے پاس. چشمے زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے بلخیز کے تخت کو موجود کر دیا. فلما را مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر, یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ اللہ پاک مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ الذي عنده علم من الكتاب, آصف ابن برقیہ جو عام تفسیر کی کتابوں میں جن کا نام لکھا ہوا ہے, وہ پیغمبر نہیں تھے, وہ تو ولی تھے, کرامتی تو ہوئی. اور احادیث مبارکہ میں تو بے شمار جگہوں پہ ہے اس کا ذکر. حدیثوں میں تو بے شمار تذکرے ہیں کرامات. صحابہ پورے کرامتوں سے بھرے ہوئے تھے. اجتماعی کرامتیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں, انفرادی کرامتیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں. یہ مضمون بھی اس وجہ سے شاید آ گیا کہ بعض مرتبہ لوگوں کو کرامتوں پہ, چونکہ یہ امریکہ ہے نا, یہ امریکہ لاجک چاہیے اس کو, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پاسبل ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جو چیزیں دینیات کی ہیں اگر وہ صحیح سند کے ساتھ ہو تو آپ کی عقل ایک طرف رکھ دو, یہ ہو سکتا ہے. اور ایک گروپ ہمارے پاس ایسا ہے جو ایسی چیزوں کو توحید کے خلاف سمجھتا ہے, اور جس کی توحید میں گڑبڑ ہے وہی سمجھتا ہے اس کو توحید کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت میں فاعل اللہ ہوتا ہے, کرنے والا, کرامت کا جو کام ظاہر ہوا اس میں فاعل یعنی کرنے والا اللہ ہے. تو جو اس کرامت کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت میں ڈاؤٹ کرتا ہے, وہ اس کو لمیٹڈ کرتا ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا, یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ کیسی توحید ہوئی, یہ کہاں کی توحید ہے. یہ کرامت کا انکار توحید کے خلل کو ظاہر کرتا ہے, یاد رکھ لینا اس بات کو. بہت کام کی بات بول رہا ہوں, ہزاروں ڈالروں کی بات ہے. کرامتوں کو کبھی انکار نہیں کرنا, اللہ پاک کے معاملے ہیں یہ, اللہ کی قدرت کی بات ہے یہ. اپنی قدرت سے جس چیز کو چاہے, جیسے چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے, جس کے ہاتھ پہ چاہے, جس شخصیت سے منسوب کر کے چاہے ظاہر فرما دے, ان کے لیے کیا مشکل بات ہے. وہ فعال لما یرید ہے, جس چیز کا ارادہ کرے وہ کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو فرماتا ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو خیر یہ مضمون اس پر تھا میرے بھائیوں, تھوڑا سا مختصر سا. کیا وقت ہو رہا ہے؟ اذان کب دے رہے ہیں؟ اذان نماز کب پڑھنے کا ارادہ ہے؟
4:50.
اچھا,
5 بجے
کے قریب تک ان شاء اللہ. 20 منٹ اور صبر فرما لیجئے, عادت تو نہیں ہوگی اس طرح بیٹھنے کی, لیکن اب مجلس میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. پھر جب ہم 4-4 گھنٹے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ 2 گھنٹے بیٹھے تو کیا ہے. اور یہ مجلس تو ہے نہیں اپنا, مذاکرہ ہے دوستانے میں, بڑے لوگوں کی بات تھوڑی ہے. ہم سنا رہے ہیں ان کی باتیں, کیونکہ بزرگوں کی باتوں کو سنانے میں, اللہ والوں کی باتوں کو سنانے میں بڑی نورانیت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے اس میں. غرض یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں, میری بہنوں کے تذکیہ, میں ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ عورتیں کیسے بزرگ ہوتی ہیں, وہ واقعے کے بیچ میں رہ گیا تھا. ہوا یہ کہ وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کو روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی, مگر حج کو جاتے ہوئے جب انہوں نے تھپڑ مار دیا مدینہ منورہ کے راستے میں اونٹ باندھ کے بچے کو, تو اس دن رات سے ان کو زیارت بند ہو گئی, حضور کی زیارت ہی نہیں ہے. اب جس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہو, جب اس کو حضور کی زیارت نہیں ہوگی تو اسی سے پوچھو کہ اس پہ کیا گزرتی ہو. بر دل سالک ہزاراں غم بود, گر زباغ دل خلال کم بود. سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ جاتے ہیں اگر اس کے باغ دل سے, اگر اس کے دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے. بر دل سالک ہزاراں غم بود, گر زباغ دل خلال کم بود. سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑ جاتے ہیں اگر سالک کے دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب انہوں نے جناب پریشان ہو گیا, وہ دعائیں کرائیں لوگوں سے, پھر بھی نہیں ہو رہی زیارت. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نے مدینہ منورہ کے ایک آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا, وہ شاید ناراضگی کا باعث ہو گیا, اس کی وجہ سے برکت سے محرومی ہو گئی, اس سے معافی مانگو. وہ گئے سفر کر کے, اس سے بچے سے معافی مانگی, بچے کے باپ سے معافی مانگی, اس کو خوش کرنے کے لیے تحفے ہدیے دیے, زیارت ہوتی نہیں. بزرگوں سے دعا کرائی, زیارت ہوتی نہیں. کیا ہو گیا؟ اللہ پاک ناراض ہو گئے, کیونکہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے نا سب کچھ. ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہو سکتا ہے آپ کا کام بن جائے. انہوں نے فرمایا کہ اثر کے بعد باب النساء سے ایک عورت داخل ہوتی ہے اور مسجد کے ستون کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور مدینہ روضہ مبارک کو دیکھتی رہتی ہے, اور جیسے ہی وہ روضہ مبارک پر نظر ڈالتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک وہ بیٹھی رہتی ہے, جب تک روتی رہتی ہے اور ٹک ٹکی باندھ کے روزے کو دیکھتی رہتی ہے, اس سے بول کے دیکھو, یہ انہوں نے فرمایا. یہ پہنچ گئے, دیکھا تو واقعتاً ایک خاتون داخل ہوئی, پیچھے سے جائے پیچھے بیٹھ گئے اس کے, اور اس کے عربی خاتون تھی, پیچھے سے اس کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا, کہا کہ میں کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں. اچھے چونکہ بڑے عالم تھے, عربی بھی ان کی اچھی تھی, تو انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی, اور داستان سناتے ہوئے اس میں آگے غم میں آگے بہت متاثر ہو گئے, متاثر ہو کے رونا شروع کر دیا. جب متاثر ہو کے رونا شروع کر دیا اور پورا بات اس نے سن لی, تو اس کو بھی تھوڑا سا ایک دم دل نرم ہو گیا. اس نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ زیارت کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے, ناراضگی ختم ہو جائے, زیارت کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے. میں شف دیکھو لکھا ہے کہ اس وقت بیٹھے بیٹھے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی. دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ایسی پہنچی ہوئی شخصیت تھی. اولیاء اللہ میں سے اولیاء کے لیے ولایت کے واسطے مرد کی اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جس کو اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو کرو, جو اپنے دل کو جتنا پیور کرے گا, جتنا اس کو صاف ستھرا کرے گا, اس میں اتنی روشنی آ جائے گی, اس کا تزکیہ اتنا ہو جائے گا. اور یہ فرائض میں سے ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں, کیونکہ نماز کا مقبول ہونا, روزوں کا مقبول ہونا, زکوٰۃ کا مقبول ہونا, صدقات کا مقبول ہونا, ہمارے دوسرے نیکیوں کا مقبول ہونا ہمارے دل کی صفائی پر ہے, اور اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی نہیں ملا کرتی. اس لیے حضرات صحابہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفہ منصبی میں آپ کے کاموں کے اندر اس کو شامل کیا گیا کہ یہ آپ کا منصب رسالت ہے, یہ کرنا ہے آپ کو یہ کام. اور اسی لیے اولیاء اللہ و بزرگان دین نے اس کے بعد تسلسل کے ساتھ میں اس چیز کو کیا برابر, یہ سلسلہ برابر بغیر کسی تسلسل کے چلتا رہا. اس تسلسل کے اندر پھر ایک بات ہے جو اس وقت سمجھنے کی ہے, میں 10-15 منٹ میں وہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ چیز حاصل کیسے ہو. میں چاہتا ہوں میرا تزکیہ ہو تو میں کیسے کروں؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا تزکیہ ہو تو آپ کیسے کریں؟ فلاں چاہتا فلاں تھا, مسلمان چاہتے ہیں ان کا تزکیہ ہو تو کیسے کریں؟ تزکیہ کا تعلق میرے بھائیوں میری بہنوں اس سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھا جائے. وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے, ساتھ رہنا حضور کے, یہ تھا صحابہ کے تزکیہ کرنے والا عمل. اصل اللہ کی کتاب کو اللہ کے آدمی فیڈ کیا کرتے ہیں, یہ قاعدہ ہے. ایک دوسرے آدمی کو فیڈ کرنا ہے تو اس کے واسطے کس چیز کو فیڈ کرنا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا علم ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے, اس کو فیڈ کرنا ہے ایک بندے کے اندر. تو یہ فیڈ کرنے کے لیے ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے, اسی لیے کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ ضروری ہوتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے ساتھ میں بھیجا گیا. کتاب خالی نہیں بھیجی گئی, کتاب کے ساتھ شخصیت دی گئی صحابہ کے لیے, اور صحابہ کے بعد والوں کے لیے کتاب کے ساتھ صحابہ کی شخصیت دی گئی, صحابہ کے بعد والوں کے لیے کتاب کے ساتھ تابعین کی شخصیت دی گئی, تبع تابعین کے لیے تابعین کی شخصیت دی گئی. اس کے بعد میں تسلسل کے ساتھ میں قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا کہ اولیاء اللہ کی ایک شخصیت جو ہوگی وہ اللہ کی کتاب کو کسی آدمی میں منتقل کرے گی, ایک حکمت کے ساتھ, تدریج کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, دھیرے دھیرے مجاہدے کرواتے ہوئے اور جناب خاص طریقہ کار پر راستہ چلواتے ہوئے, یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, سورہ فاتحہ میں کہ اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے. ساری دنیا کو معلوم ہے, دنیا کے بچے بچے مسلمان کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ قرآن اور حدیث میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا صراط المستقیم صراط القرآن والحدیث؟ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اس کا بدل ہے نا, یہ اس کی تفسیر ہے اس کے بعد والی جملہ. صراط اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیجئے, یعنی قرآن حدیث کے راستے پہ چلا دیجئے, یہ نہیں ہے. صراط الذین ان آدمیوں کے راستے پہ چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو معلوم ہوا کہ آدمیوں کے پاس ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا وہ راستہ, پھر وہ ان آدمیوں کے راستے پہ چل کے آدمی چل پاتا ہے سیدھے راستے پر. اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ کتاب اللہ پر عمل کرانے کے لیے رجال اللہ چاہیے, اس لیے صراط القرآن والحدیث کے بجائے صراط الذین انعمت علیہم ہے, آدمیوں کا حوالہ ہے, کتاب کا حوالہ نہیں ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے ایمان کا اور اپنے عمل کا نگران بنایا جائے، اسے مشیر بنایا جائے، اسے مشورہ لیا جائے، کیونکہ ایمان کا معاملہ بھی حساس ہے، عمل کا معاملہ بھی حساس ہے، تو تزکیے کا معاملہ اسی سے متعلق ہونے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ حساس ہے، تو یہ کب ڈسٹرب ہو رہا، کب نہیں ہو رہا، کب کہاں پہ ڈیمیج ہو رہا، کون سی چیز کس میں خلل ڈال رہی ہے، کس میں نہیں ڈال رہی ہے، کوئی بتانے والا چاہیے، کوئی سپروائزر چاہیے، کوئی مشیر چاہیے، کوئی نگران چاہیے، کوئی معلم چاہیے. اسی وجہ سے تربیت کا جو مسئلہ ہے، تصوف کا جو مسئلہ ہے، یا تزکیے کا جو مسئلہ ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے، یعنی وہ اس بات کو چاہتا ہے ہمیشہ کہ آدمی اس چیز کو طلب پہلے اپنے دل کے اندر لائے، پھر قرآن و حدیث کا ضروری علم سیکھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اپنے ظاہر اور باطن میں داخل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے کسی کو اپنا استاد بنائے، کسی کو اپنا مشیر بنائے. جب تک کسی کو استاد اور مشیر نہیں بنائے گا، اس وقت تک راستہ طے نہیں ہوتا. اسی وجہ سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا کہ اس طریق میں بغیر راہبر کے سفر مت کرنا، یہ راستے کو بغیر راہبر کے طے کرنے کے چکر میں مت جانا، یہ نہیں ہوتا طے. اس کے اندر جو گھاٹیاں ہیں وہ سمجھ ہی میں نہیں آتے کہ یہ گھاٹی تھی، کیونکہ جھاڑی جھنکار نظر آنے والی جھاڑی جھنکار نہیں ہے. اس میں دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، خواتر ہیں، دل میں آنے والی جو باتیں ہیں، عمل کے درمیان میں آنے والی جو چیزیں ہیں، وساوس نفس دل کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، کب وہ اپنے اخلاص کو متاثر کر دیں گے نہیں معلوم، کب ہمارے اندر عجب پیدا کر دیں گے، کب کبر اور تکبر پیدا کر دیں گے، کب حرص اور تما کے دلدل میں مبتلا کر دیں گے، کہاں بزدلی ظاہر کرا دیں گے اور کہاں بخالت ظاہر کرا دیں گے، کہاں بے حیائی کرا، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اپنا اندرون میرے بھائیوں بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس پر کبھی ہم نے توجہ نہیں دی، اور وہ اصل چیز تھی. ابھی باڈی تو یہ ہماری ہے، مٹی کی ہے، مٹی میں مل جانے والی ہے، اس کے پیچھے ہی ہم نے سارا ٹائم لگا دیا. جو ہمارے دل کی حقیقت ہے، ہماری روح، ہماری جان، اس کے اوپر تو ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب وہ عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہوں. اللہ الخلق والامر، عالم دو ہیں، ایک عالم خلق یہ جو کائنات نظر آنے والی ہے، ایک عالم امر. روح جو ہے نا وہ عالم امر سے ہے، قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے، اس کی جو تربیت کا نظام ہے، اسی وجہ سے وہ عالم امر سے ہی آیا ہے، امر الہی سے ہی آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم آیا ہے، اس علم کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اس کے لیے کوئی استاد ہونا، مستند ہونا، واقف ہونا، راستے سے واقف کار ہونا، اس کو اس کے استادوں نے بتایا ہو کہ ہاں تم یہ کام شروع کرو اللہ کا نام لے کے، اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ کام. الٹ اپ کوئی آدمی کہنے لگے کہ میں قرآن حدیث میں دیکھ کے میں خود ہی جیسے ظاہر پر میں عمل کر سکتا ہوں، باطن پر بھی عمل کر لوں گا، ہوتا نہیں یہ کام. بڑے گھاٹیاں آتی ہیں اس میں، سمجھ ہی میں نہیں آتا، یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ میری ترقی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ میرا تزکیہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے اندر بیماریاں تھیں یا نہیں تھیں، اور تھی تو گئی نہیں گئی، نہیں تھی تو آئی کہ نہیں آئی، یہ کوئی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. اور ایک بیماری ایک سمجھ لیتا آدمی، اور یہ بیماریوں کی حقیقت اگر دل کے اندر ہو تو اہمیت آئے گی کہ واقعی یہ بیماری ہے، اس سے شفا ضروری ہے، اس کا علاج ضروری ہے. تو امراض نفسانی، امراض روحانی، امراض قلبی، رضائل نفس، مقائد نفس، نفس کی مکاریاں، شیطان کی رسی سکاریاں، ان سے بچنے کے لیے جو فن ہوتا ہے اس کا نام تزکیہ ہے، تزکیہ کا فن ہے. اس کا جو استاد ہوتا ہے، عام طور پر اس کو شیخ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ پہ باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق معاہدہ کر کے آدمی تربیت لیتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریف آتی باضابطہ بیعت لینے کی، معاہدہ کرنے کی، مردوں کے ساتھ بھی اور عورتوں کے ساتھ بھی. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن خواتین آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، تو فبایعوہن، آپ ان سے بیعت کر لیجیے. اور صحابہ کرام سے تو آپ بیعت لیتے تھے، بیعت اجتماعی الگ لیتے تھے، انفرادی الگ لیتے تھے، بیعت توبہ الگ لیتے تھے، بیعت جہاد الگ لیتے تھے، بیعت اسلام الگ ہوتی تھی، بیعت معاہدہ بعض مرتبہ الگ ہوتا تھا، بیعت رضوان جیسا ہوا، بعض آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہوتا اور صحابہ کا ہاتھ نیچے ہوتا، پھر آپ ان الذین یبایعونک، قرآن پاک میں انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اس طرح ایک تعلق قائم ہو جانے کے بعد میں معاہدے والا، کہ بھائی آپ میرے عہد کے اندر ہیں، میرے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے، علاج کرائیں گے آپ، اپنے احوال سنائیں گے آپ، ہم سے تعلیم لیں گے آپ، تعلیم پر عمل کریں گے آپ، ایسا سلسلہ تھا حضور کا. پھر صحابہ نے ویسے کیا، پھر تابعین نے ویسے کیا، تبع تابعین نے ویسے کیا. پھر وہ چیز جو ہے آدمی کے اندر صفت احسان لے آتی تھی، چونکہ آدمی اندر سے پاک صاف ہو گیا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جاتے تھے، تو اسی کے نام صفت احسان ہے. اس کو صفت احسان کو بھی بیت تصوف کی زبان سے تعبیر کرتے ہیں، تصوف کہتے ہیں اس کو بھی. جب حضرت جبیر علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پہلے پوچھا مل ایمان، پھر پوچھا مل احسان، ایمان کیا ہے آپ نے وہ بتایا، پھر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے آپ نے وہ بتایا، پھر پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے آپ نے وہ بتایا. اس کا مطلب یہ کہ تین الگ الگ ہیں، کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں. ایمانیات الگ آپ نے بیان فرمائی، اسلامیات آپ نے الگ بیان فرمائی. ایمانیات میں ماننے کی چیزوں کو بیان فرمایا، اسلامیات میں کرنے کی چیزوں کو بیان فرمایا. احسانیات میں آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسا کرنا آ جائے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، لہذا تمہارا یہ خیال رکھنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کچھ مشکل نہیں ہے. اور عبادت پہ آ جانا، خالی نماز میں نہیں، ذکر میں بھی، تلاوت میں بھی، نوکری میں بھی. نوکری عبادت نہیں ہے کیا؟ نوکری عبادت ہے. کھانے پینے میں بھی، کھانا پینا عبادت نہیں ہے؟ کھانا پینا عبادت ہے. آدمی عبادت کے لیے تو کھا رہا ہے، تو پھر وہ جو چیز سبب بنتی ہے کسی چیز کا وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے، وہ کھانا عبادت ہے، بیوی بچوں سے تعلق عبادت ہے. اس کا مطلب پوری زندگی میں اللہ کی عبدیت میں اللہ پاک کا دھیان آ جانا، یہ ہے صفت احسان. اور یہ صفت احسان دل کی صفائی پر موقوف ہے، اور یہ دل کی صفائی کسی کی صحبت اور تعلق پر موقوف ہے. اور وہ صفائی کے حاصل ہونے کے ساتھ میں دین اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ آدمی کے اندرون میں جذب ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، آدمی سراپا دیندار ہو جاتا ہے. جب وہ دیندار ہوتا ہے، دین دان نہیں ہوتا. ایک ہے دین دانی، دین کو جاننا، ایک ہے دین داری، دین کو رکھنا. شیخ بولی سینا جو اپنے طب کے بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ کی کتاب ہی تو پر تو سرجری ڈیپینڈ کرتی ہے، وہیں سے تو سرجری کا عمل شروع ہوا. تو شیخ بولی سینا کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ بولی سینا اخلاق نمی دارت، بولی سینا کے پاس اخلاق ہی نہیں. اس نے جا کے کسی نے لگا دیا بولی سینا کو، تو اس نے کتاب الاخلاق لکھی، ایسی موٹی کتاب. اس کے بعد شیخ کے پاس بھیجا کہ آپ بولے تھے نا، میں کو نہیں معلوم، یہ دیکھو. تو شیخ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ من کہے گفتہ بودم کے اخلاق نمی داند، من گفتہ بودم کے اخلاق نمی دارد. میں نے یہ کب کہا تھا کہ تو اخلاق نہیں جانتا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ تو اخلاق رکھتا نہیں، ہے نہیں تیرے پاس. یہ خود بدتمیزی کی بات ہے کہ وہ سوال کا جواب دینے کے لیے اتنی محنت کرا. تو ہم دین دانی میں تو بہت سے لوگ آ جائیں گے، بھائی دین خوب جانتے ہیں، لیکن دینداری، پھر وہ اپنی حقیقت کے ساتھ، پھر وہ اپنا ظاہر و باطن کے ساتھ، پھر وہ اپنی روحانیت اور جسمانیت کے ساتھ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق وہ دین آ جائے، تو پھر مزہ ہے زندگی کا. حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 4:50 ہو گئے، دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. يا الله اپنے فضل کرم سے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہمارے قلوب کی تطہیر فرما دیجیے، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے. اے پروردگار ہمارے ظاہر و باطن کو آپ کے دین کے ساتھ آراستہ فرما دیجیے، آپ کا سچا علم، آپ کے حبیب کا سچا علم یا اللہ ہمارے اندر نافذ کر دیجیے. اے پاک پروردگار کرم کا، رحم کا، افوافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو دین کی فہم عطا فرما دیجیے. اے اللہ دین کی فہم حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ آپ ہی مربی حقیقی ہیں، آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے. اپنے کرم سے ہم تمام کی، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، اللہ مردوں کی، عورتوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے، اپنے نیک صالح بندوں میں ہم کو شامل فرمائیے، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کا دھیان نصیب فرمائیے، صفت احسان ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، نیکیوں کو قبول فرمائیے، لغزشوں سے ہمارے درگزر فرما دیجیے، گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجیے، اے مولا کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عزیزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ.